حقیقتوں کو کشف کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ عزت کی حقیقت کیا ہے؟ خدا نے متعلق قرآن کریم میں اس کو بیان فرماتا ہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، فرمائے کہ ان لوگوں نے اللہ سے ہٹ کر بتوں کو اختیار کیا ہے، آلہہ خدا بنائے انہیں اختیار کیا ہے، لِيَكُونَ لَهُمْ عِزَّةً، تاکہ یہ انہیں عزت دلائیں۔ انسانوں کے بارے میں بتایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً، انہوں نے اللہ سے ہٹ کر اپنے لیے خدا بنائے۔ اب ہم اس کو بت تعبیر کر رہے ہیں، ظاہر خدا کے مقابلے میں جو بھی ہوگا پھر ایک بت ہوگا، وہ خدا سے ہٹ کے بت بنائے، اور یہ بت کیوں بنائے؟ لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً، تاکہ یہ ان کے لیے عزت کا سبب بنے۔ اب آپ تصور کیجئے، اگر میں نے اللہ سے ہٹ کر عزت دولت میں ڈھونڈی ہے تو میں بت پرست ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ فرض کر لیتے ہیں میں نے ایک لباس پہنا ہے اور اس لباس کو پہن کر یہ آج کی دنیا میں موبائل کو لے کر، گاڑی کو لے کر، گھر کو لے کر، ڈگریز کو لے کر میں چاہ رہا ہوں اس کی بنیاد پہ لوگ مجھے رسپیکٹ دیں، یہ بت پرستی نہیں ہے؟ خدا نے متعلق فرماتے ہیں یہ بت پرستی ہے۔ اچھا اب جو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم یہ سمجھ رہے ہیں بت پرستی صرف بتوں کے سامنے سر جھکانا ہوتی ہے، نہیں، خدا نے متعلق فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً، جہاں کہیں بھی خدا سے ہٹ کر عزت طلب کر رہے ہیں یہ در حقیقت اس کی بت پرستی کر رہے ہیں۔ اچھا جو بت پرست ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت نفیس جملہ ہمارے پاس موجود ہے علم اخلاق کے اندر، کہتے ہیں جو آدمی بے دلیل بلا وجہ میں کسی چیز سے عزت حاصل کرے خدا اس کو دلیل کے ساتھ ذلیل کرے گا۔ مثلا دولت سے جو عزت لے رہا ہے یہ دلیل کے ساتھ ہے یا بے دلیل ہے؟ بے دلیل ہے، دولت میں کہاں سے عزت ہے؟ اچھا جو دولت جیسی چیز سے یا کوئی بھی چیز جو خدا کے مقابلے میں، چاہے وہ علم تفسیر ہی کیوں نہ ہو، میں نے اگر علم تفسیر پڑھی اس لیے کہ مثلا مجھے اس کی بنیاد پہ عزت ملے، نہ کہ میں نے خدا کے لیے پڑھی، یا مثلا میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں چاہ رہا ہوں اس کی بنیاد پہ مجھے شہرت ملے، یہ بھی خدا کے مقابلے میں کر رہا ہوں کچھ۔ تو ہر کوئی جو اس طرح کرے بے دلیل چیز سے عزت مانگے گا تو خدا دلیل کے ساتھ بے عزت کرے گا، دلیل کے ساتھ بے عزت کرے گا، نتیجہ یہی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، کچھ لوگوں نے جا کر بتوں کی پرستش شروع کی، اس ماحول کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کی، تو خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا، یعنی ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے بتوں کے سامنے سر جھکایا اور آخر میں یہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کی غلامی میں مبتلا ہوئے، یہ ان کے غلام بنے۔ اچھا جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، اپنی دنیا کو بت بنایا اور اس کے سامنے سر جھکایا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ حجاج بن یوسف کا شکار ہوئے، وہ یزید کی غلامی میں مبتلا ہوئے۔ اب یہاں پر ایک آدمی چاہیے جو انکار کرے ان بت پرستوں کے مقابلے میں، انکار کرے کہ میں یہ بت پرستی نہیں کروں گا۔ اچھا اب اگر کوئی آتا ہے اور اس بت پرستی کے مقابلے میں انکار کرتا ہے تو اس نے کس سے عزت مانگی؟ اس نے بتوں سے عزت نہیں مانگی، اس نے خدا سے عزت مانگی۔ اب خدا بدلیل عزیز کرے گا اسے، اب خدا اس کو دلیل کے ساتھ عزیز بنائے گا۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عزیز کا مطلب صرف عزت مند ہونا نہیں ہے، عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست ہونا، اسے شکست نہیں ہوگی، اب عزیز ہے خدا انہیں بتا، عزیز کا مطلب ہے ناقابل شکست ہے۔ اب دیکھیے عزت اور ناقابل شکست ہونا کیسے جمع ہوتا ہے، تو ہم نے کل عزت کے دو تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، میں بہت معذرت خواہوں تھوڑا سا شاید آپ کے لیے یہ احساس ہو رہا ہو کہ ہم زیادہ اس کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کچھ نتیجہ نکالنا ہے۔ کل ہم نے دو تین پوائنٹس عرض کیے تھے عزت کے لیے، جو آدمی عزت مند ہوتا ہے وہ اپنی وجود کی حقیقت کو پہچانتا ہے، مثال کے طور پر انسان خلیفۃ اللہ ہے، انسان کے اندر اللہ کی طرف سے دیوی روح میں سے ہے۔ اچھا اگر ان مفاہیم کو جانتا ہو اور مانتا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ خود بخود کسی چیز کی ذلت میں پھنسے گا، اس اس خاطر ہمارے لیے بہت ضروری ہم نے عقائد پہ محنت کی بھی ہو. مثال کے طور پر اگر میں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ میرے وجود کا اصلی حصہ بدن نہیں ہے, نہیں سمجھ پایا, تو میں نے کیا سمجھا؟ میں نے یہ سمجھا کہ وجود اصل میں بدن ہی ہے. لب سے نہیں کہوں گا, میں زبان سے نہیں کہوں گا, لیکن میری زندگی میں حقیقت یہی ہو گئی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب صرف ذلت اٹھانی پڑے گی, اب یہ غلامی آئے گی اس کے بعد. جیسے وہ جو بت پرستوں کے سامنے بتوں کے سامنے سر جھکانے والے تھے, وہ ابو جہل ابو لہب کی غلامی میں پھنسے تھے نا. آج بھی جہاں کہیں کوئی خدا کے علاوہ کسی اور کو بت بنائے گا, ایک غلامی آنی ہے. پھر ایک اور مصیبت ہے, یہ سمجھ پائے گا کہ میں غلام ہوں. ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اگلا اسٹیج بھی ہے ایک اور, ربنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا ہماری مصیبت اور ہمارے مسائل کو دین کی صورت میں قرار نہ دے. تین اسٹیپ ہو گئے, لوگ خدا سے ہٹ گئے, کسی چیز کو بت بنایا, یہ ہو گئی دنیا پرستی. جیسے انہوں نے دنیا پرستی کی, دنیا کو اپنا ہم و غم بنایا, دوسرے اسٹیج میں یہ ہوا کہ ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو ان پہ رحم نہیں کریں گے. دو ہو گئے, جیسے ہی یہ لوگ مسلط ہوں گے جو ان پہ رحم نہیں کریں گے, ان کا حملہ کس پہ ہوگا؟ ان کا حملہ ہوگا دین کے اوپر. تیسرے مرحلے میں دین ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. یہ دنیا پرستی کا نتیجہ ہے. اچھا, جب دین ان کے ہاتھ سے جا چکا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر سمجھ لیجئے نعوذ باللہ حیوان بننے کے لیے تیار ہو چکے, پھر تو سبھی کچھ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول اور ان کے نمائندے اس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں, لہذا وہ آتے ہیں, کہتے ہیں عزت پہ آؤ. عزت پہ آؤ کہاں سے؟ عزت پہ آؤ سب سے پہلے اپنے وجود کو پہچانو. بھائی تم صرف بدن نہیں ہے, تمہارے اندر ایک روح بھی ہے. اس روح کے تعلقات کیا ہیں؟ اس روح کو تقویت دینے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میں اپنے بدن کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں؟ کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے, کوئی مثال کے طور پہ میڈیسن کر لے رہا ہے, کچھ کر رہے ہیں. تم کیا کر, اتنا کچھ کر رہے ہو تو اپنے بدن کے لیے, تم سوچو تمہاری روح کا کیا ہوگا؟ فکشن ہے یا ریالٹی ہے کہ روح ہے؟ فکشن ہوتا تو خدا قرآن میں کیوں لکھتا؟ ریالٹی ہے. نہیں مانو گے نعوذ باللہ کوئی ذلت اٹھانی پڑے گی, ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ تھی کہ بھائی جو بھی عزت مند ہوگا وہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں دوسروں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھوں گا مجھے ذلیل ہونا پڑے گا, عزت میرے ہاتھ سے جائے گی. تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی عمل دوسروں کی عزت کا خطرہ نہ بن جائے, ان کی عزتوں کو کہیں خطرے میں نہ ڈال دے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ عرض ہوئی کہ جو بھی عزت مند ہوگا وہ گناہ سے دور ہوگا, اپنے نفس کو پستی پہ کیوں بیچے گا؟ چھوٹی چھوٹی پستیوں کے اوپر کیوں بیچے گا اپنے نفس کو, جبکہ سمجھ رہا ہے کہ نفس عزیز ہے, مثلا نفس خدا نے متعلقہ دیا ہوا ہے, عزت کا قائل ہوگا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ جو بھی عزت مند ہوگا یہ بے نیاز ہوگا, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرے گا. عزت کا یہ کم سے کم ٹاپک یہاں پر آئے گا کہ مثال کے طور پر اگر وہ واقعا اپنے آپ کو عزت مند سمجھتا ہے, دوسروں کے سامنے نیاز مندی کیوں دکھائے گا؟ سامنے اپنے لیے عزت کا قائل ہوگا. سید الشہداء ایسی ایک عزت دینا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پر چھوٹا سا ایک جملہ آج کے حالات کے حساب سے یہ بھی عرض کرتا چلوں, ہم لوگوں کے تعلقات اور واقعات کے حساب سے قرآن ارشاد فرماتا ہے, جب مثال کے طور پر ان مسائل کو بیان کر رہا ہے کہ مثلا طلاق ہوئی ہے, مہریہ ادا ہونا ہے, کس طریقے سے ادا ہونا ہے, ایک جملہ ارشاد فرمایا جو قانون کلی ہے, فرمایا ولا تنسبوا الفضل بینکم. تم لوگ اپنے درمیان لین دین, ویسے تو کانٹیکٹ لین دین کا تھا لیکن سب میں آئے گا, تم لوگ اپنے درمیان معاملات میں فضل اور فضیلت کو مت بھلاؤ. فضل اور فضیلت کو مت بلاؤ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چند جملوں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ فضل و فضیلت کیا ہوتی ہے؟ اتنا ہم لوگ سنتے ہیں نا, فضائل بیان کرنا ہے, فضائل فضیلت کی جمع ہوتی ہے نا, فضیلت کسے کہتے ہیں؟ اچھا فضیلت کے بالکل مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح اخلاقی اصطلاح رذیلت، پستی. تو ہم فضیلت کہتے ہیں، مثال کے طور پر اردو میں اگر کوئی نزدیک تر لائیں تو ہم کہیں گے اعلیٰ ظرفیت، اعلیٰ ظرف انسان، اور وہ جو اس کے مقابلے میں ہوگا وہ تھوڑا سا پست فطرت انسان. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مثال کے طور پر میں نے کسی آدمی سے کچھ پیسے لیے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کچھ حساب کتاب چل رہا ہے، اب حساب کتاب کافی کلیئر ہے، مثال کے طور پر ایک مثال کے طور پر ایک نمبر لے لیتے ہیں، 100 کے اوپر معاملہ ہے، یہ اس کا ہے یا میرا ہے؟ باقی کلیئر ہو گیا، 100 پہ معاملہ ہے. اچھا کیا یہ 100 پر میں اس سے لڑوں؟ نہیں، خدا تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا سا فضیلت دکھاؤ. تو فضیلت دکھاؤ، کیا مطلب فضیلت دکھاؤں؟ تو اسے قربانی دے دو، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیوں لڑ لو، فضیلت دکھاؤ. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان فضیلت کو مت بھلاؤ. اچھا مثال کے طور پر ایک جگہ کے اوپر آنا جانا ہے، میں جاتا ہوں تو میری مجھے لگ رہا ہے کہ میری تھوڑی سی انسلٹ ہو جائے گی، وہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، خدا تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فضیلت دکھاؤ. معاف کرنے کا معاملہ ہے، تھوڑا سا حساب کتاب کرنے کا معاملہ ہے، خدا تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تھوڑا سا فضیلت دکھاؤ. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو چھوٹا مت کرو، پست حرکتیں نہیں کرو. اچھا جو پست حرکتیں ہوتی ہیں، کیا ہمیشہ حساب کتاب میں، اکاؤنٹس میں، بیلنس میں غلط ہوتی ہیں؟ نہیں، بعض اوقات صحیح ہوتی ہیں، 5-10 مطالبہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا کرنا صحیح ہوتا ہے؟ نہیں، خدا تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تھوڑا سا فضیلت دکھو. یہاں پہ یہ معاملہ خدا ہمیں تھوڑا سا بلند دیکھنا چاہ رہا ہے. اب دیکھیے مثلا فضیلت کا واقعہ، اہل بیت تو ظاہر ایسی نشانیاں بتا دیتے ہیں کہ ہم معاملہ بہت آگے چلا جاتا ہے. امام تشریف فرما ایک موقع کے اوپر ایک مسجد کے اندر، ایک آدمی وہاں پہ آتا ہے، کہتا ہے میں نے یہاں پہ کچھ پیسہ رکھا تھا، میں مسافر. مسافر اس زمانے میں کسی شہر میں آتے تھے تو ظاہر بینکس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ لوگ کہیں ایسی کسی جگہ کے اوپر چھپا دیا کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر آیا تھا، میں نے یہاں پہ کہیں پیسہ رکھ دیا تھا، آپ کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا، وہ پیسہ وہاں پہ نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ پیسہ ہم نے نہ دیکھا نہ کچھ ہوا. مثلا کس طریقے سے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں دعوت دار ہوں آپ کے لیے، مسافر ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ امام کون ہے، مدینہ کے اندر ہے، کہتے ہیں میں دعوت دار ہوں آپ کے خلاف. ٹھیک ہے، وہ دعوی لے کے قاضی کے پاس چلا جاتا ہے. اب وہ قاضی دیکھتا ہے کہ یہ بے وقوف آدمی کس کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے. تو وہ قاضی امام سے کہتے ہیں کہ امام میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ آدمی جانتا نہیں آپ کے خلاف دعوے دار ہے. امام نے فرمایا کہ تم جیسے جو رواج ہے، جو معمول ہے، اس کو فالو کرو. وہ فالو کرتا ہے تو اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم دعوے دار ہو تو تم لاؤ اپنے بیانہ، عربی میں کہتے ہیں اس کو، یعنی شاہد لاؤ، وٹنس لاؤ. اسلام میں ایک مجموعی طور پہ اصول یہ ہے کہ اگر میں دعوے دار ہوں تو میں وٹنس لاؤں گا، اگر میرے پاس نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، تو گواہی لانی پڑے گی. اگر گواہی نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے وہ ایک قسم کھائے گا، قسم کھائے گا کہ نہیں یہ دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہے. صحیح. تو قاضی کہتا ہے تم لاؤ وٹنس، اس نے کہا میرے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے. تو قاضی امام سے کہتا ہے کہ مولا اب معذرت چاہتا ہوں، آپ ایک قسم کھا لیجئے کہ اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. امام فرماتے ہیں میں پیسے کے معاملے پر خدا کی قسم نہیں کھاؤں گا. تو کہتا ہے اگر آپ قسم نہیں کھائیں گے تو مجھے رول کے مطابق آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پیسہ دے دیں اسے. امام فرماتے ہیں ہمیں دے دوں گا، لاؤ پیسے، لاؤ دے دو اس کو. وہ پیسے دے دیا جاتا ہے. دوبارہ وہ آدمی ایک اور موقع کے اوپر ایک دو دن کے بعد گویا امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، مجھے پیسہ بھی مل گیا ہے، میں نے کہیں اور رکھا تھا، پیسہ بھی مل گیا اور یہ آپ کے پیسے ہیں. امام فرماتے ہیں ہم جب کسی کو دے دیتے ہیں تو اسے واپس نہیں لیتے، ہم واپس نہیں لیتے، اپنے پیسے رکھو اپنے پاس، فضل نہیں ہے، فضیلت ہے، ڈگنیٹی ہے کیریکٹر کی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی.